رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے ماں، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے ماں، مایوس نہ ہو یہ میرے لجپال کا در ہے، مایوس نہ ہو یہ میرے لجپال کا در ہے، ہے کس لیے خاموش کھڑا، مانگ ارے ماں، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے ماں، بھر جائے گا کشکول مرادوں سے تیرا بھی، بھر جائے گا کشکول مرادوں سے تیرا بھی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلى آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین. اتوار شام شاہ جی کے ساتھ آج کے اس پروگرام میں تلاوت کلام مجید سے حسب معمول آغاز کیا جائے گا. تلاوت کلام مجید کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں علامہ قاری محمد وقاص احمد صاحب، وہ قرآن مجید کی تلاوت سے پروگرام کا آغاز بھی فرمائیں گے اور اس کے ساتھ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ نعت بھی پیش کریں گے جناب محترم قاری محمد وقاص صاحب.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین. انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا، يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر، إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدقت يا رب العالمين حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے بلا سے پھر میری زندگی کی شام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے حضور آپ جو چاہیں کچھ نہیں مشکل حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے تجلیات سے بھر لوں گا میں اپنا کاسائے دل، تجلیات سے بھر لوں گا میں اپنا کاسائے دل، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی، اک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، اک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی، یہ سنا ہے بہت گور اندھیری ہوگی، یہ سنا ہے کہ بہت قبر اندھیری ہوگی، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی، اک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی، کبھی آسی کبھی طہٰ کبھی واللیل آیا، کبھی آسی کبھی طہٰ کبھی واللیل آیا، ارے جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی، اک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی، حشر کا دل بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، حشر کا دل بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، زلف لہراتے وہ جب آئیں گے، پھر قیامت پہ بھی خود ایک قیامت ہوگی، اک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا، إن كاد ليدلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل السبيل. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ناظرين ذي وقار، سورہ فرقان سے قرآن حکیم فرقان مجید کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. آج انہی آیات کی صورت میں قرآن حکیم فرقان مجید کا پیغام ملاحظہ ہو. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جب آپ کو دیکھتے ہیں تو نہیں بناتے مگر آپ کا مذاق. کیا یہ ہے وہ شخص جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ قریب تھا کہ یہ شخص ہمیں ہمارے بتوں سے بٹکا کر دور کر دیتا اگر ہم ان پر ڈٹے نہ رہتے، اور ان قریب وہ جان لیں گے جب وہ عذاب دیکھ لیں گے کہ کون رائے رات سے بھٹکا ہوا ہے. کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا ہے؟ کیا آپ ایسے شخص کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ یا آپ گمان کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں یا سمجھ رکھتے ہیں؟ نہیں ہیں وہ مگر جانوروں کی طرح، بلکہ رائے راست پر چلنے کے لحاظ سے وہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. آل وقار سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی تاریخ بیان کی گئی ہے، اور وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخاطبین تھے اور ڈہٹائی اور ضد نے ان کا محاصرہ کر رکھا تھا، قرآن حکیم ان کے رویہ کو بیان کرتا ہے. اور پھر ساتھ ہی کتاب رحمت ان کے اندر پائی جانے والی بیماریوں، شقاوتوں، بدبختیوں اور محرومیوں کا سبب اور کاز بیان کرتا ہے، اور لوگوں کو جانوروں سے بھی گیا گزرا قرار دیتا ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں منطق صحیح اور عقل کو مسخ کر دینے کا فساد پایا جاتا ہے. آل وقار ناظرین اور سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ شریف میں اعلان نبوت سے پہلے 40 سال کی زندگی بسر فرمائی. آپ نے وہاں کے معاشرے کو قریب سے دیکھا، اور وہاں کی سوسائٹی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو کو قریب سے سونگا. آپ نے مکہ شہر ہی کی سنگلاخ چٹانوں کے سائے میں بکریاں بھی چرائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی شہر میں رہ کر تجارت بھی کی، اور تجارتی سفروں میں رؤسائے مکہ کے آپ ہم رقاب بھی ہوئے، اور وہاں کے جو متمول لوگ تھے ان کی سرمایہ کاری کی رقم سے رسول کریم علیہ السلام نے مال تجارت خریدا بھی اور بیچا بھی، معاملات پیش آئے، پنچایتیں ہوئیں، بعض جنگیں ہوئیں، حرب و ضرب کی تدبیریں ہوئیں، اور ایسا نہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے 40 سال کسی غار میں بسر کیے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے درمیان زندگی گزاری، لیکن ان 40 سالوں میں اس سوسائٹی کا ہر فرد رسول اللہ علیہ السلام کی عظمتوں کا تسلیم کرنے والا رہا. آپ کے جوہر اور آپ کے تدبر کو وہ ہمیشہ سلام کرتے، آپ کو صادق سمجھتے اور آپ کو امین تصور کرتے. آپ کی عقل و منطق پر کبھی ان کو شبہ نہ ہوا، وہ ہمیشہ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات کو عبقری تصور کرتے رہے. بلکہ اس زمانے کی شاعری کے بعض ادبی حصے اور اصناف سخن میں سے بعض کلام ایسا آج بھی دیکھا جا سکتا ہے جن میں رسول اللہ علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ اور آپ کی سیرت کی خوبصورت باتیں بیان کی گئی ہیں. لیکن اعلان نبوت کے بعد کیا انقلاب آیا سوائے اس کے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے یہ بات واشگاف اور دو ٹوک انداز میں بیان کر دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ صرف اظہار ہی نہ کیا بلکہ آپ نے کامیابی اور فلاح کو اسی کلمہ کے تسلیم کرنے سے وابستہ کر دیا. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا واضح اور تو ٹوک مانا یہ تھا کہ حرم شریف کے اندر جو بتوں کے سامنے ناسیہ فرسائی اور جبیں آسائی کی ظلمتیں اور اندھیرے عام کیے جا رہے تھے، یہ سب کچھ غلط ہے، بت پرستی ٹھیک نہیں ہے، صنم پرستی درست نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جبھی آسائی اور سجدہ آرائی درست اعمال نہیں ہے. ہاں، یہ انقلاب تھا جس انقلاب کے آنے کے بعد مکہ کے لوگ پر افروختہ ہو گئے اور ان کا رویہ قرآن حکیم کی ان آیات میں بیان کیا گیا کہ وہ رسول اللہ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگ گئے اور آپ کی تحریک پر پھپتیاں کسنے لگ گئے اور ٹھٹھے کرنے لگ گئے، اور جہاں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتے تو یہ لوگ آزرائے استہزاء اور مذاق یہ کہتے، احاذ الذی بعث اللہ رسولہ، کیا یہ ہے وہ شخص جسے اللہ نے رسول بنا کر مبعوث کیا ہے. تو یہ ان کا کہنا مذاق تھا جس کو قرآن حکیم نے اس جملے کی تعبیر دی کہ یتخذونک الا ہزوا. رسول اللہ علیہ السلام کی دعوت سے وہ کیا خطرات محسوس کرتے تھے، اس کا ذکر بھی قرآن حکیم فرقان مجید نے کیا کہ ان کاد لیدلنا عن آلہتنا، کہ یہ شخص اپنی دعوت سے ہمیں ہمارے بتوں سے محروم کرنا چاہتا ہے اور دور کر دینا چاہتا ہے. لولا ان صبرنا علیہا، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بتوں پر جمے نہ رہے، ہم اپنے فاسد نظریات پر ڈٹے نہ رہے، تو پھر تو یہ شخص اور اس کی دعوت ہمیں ان بتوں سے دور دور کر دے گی. اب قرآن مجید نے نتیجہ خیز قسم کا ایک جملہ ارشاد فرمایا، وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب وہ عذاب دیکھیں گے. اس عذاب سے مراد اخروی عذاب بھی ہو سکتا ہے، اور اس عذاب سے مراد دنیا میں جو مشرکین کو رسوائی اٹھانی پڑی یا انہیں مغلوب ہونا پڑا، انہوں نے مار پٹی بدر ایسے میدانوں میں، ان کی طرف بھی اشارہ مفسرین نے سمجھا ہے. وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ یرون العذاب من اضل سبیلا، جس وقت وہ عذاب دیکھ لیں گے پھر ان کو پتہ چلے گا کہ گمراہ کون ہے اور رائے راست سے ہٹا ہوا کون ہے. وہ لوگ ایسا کیوں کرتے تھے، انہیں کس بات کا اندیشہ تھا، مشرکین کیا خطرات سمجھتے تھے، تحریک اسلام کے نشو و نما پانے سے ان کا کیا نقصان تھا، وہ ایسا وطیرہ کیوں اپنائے ہوئے تھے، 40 سال تو رسول اللہ علیہ السلام کی نعتیں پڑھتے رہے اور ان کے اوصاف حمیدہ کا بیان کرتے رہے، تسلیم کرتے رہے، کیا تبدیلی آ گئی کہ وہ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات کو اپنی تہذیب و تمدن کے لیے خطرہ سمجھنے لگ گئے. قرآن مجید اس کا خوبصورت تجزیہ کرتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے، ارائیت من اتخذ الہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات ہی کو معبود بنا لیا ہے. افا انت تکون علیہ وکیلا، اب رسول کریم علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا، کیا آپ ایسے شخص کو ہدایت دے سکتے ہیں، یا آپ ایسے شخص کی مدافعت کر سکتے ہیں؟ یہ سب مفہومات وکیلہ لفظ میں اور اس کے مفہوم میں شامل ہیں. اف انت تکون علیہ وکیلہ. ناظرین کرام، ایک تفسیر میں میں نے پڑھا کہ ہوا یہ تھا کہ مکہ کی سرزمین پر قحط پڑ گیا، خشک سالی ہوئی، اور یہ لوگ اپنے جانوروں کے لیے چارہ اور اپنی خوراک تلاش کرنے کے لیے پہاڑوں اور صحراؤں کے پیٹ میں پھرنے لگے، تلاش کرنے لگے. ان کے ضعیف الاعتقادی کا عالم یہ تھا کہ جہاں کوئی خوبصورت پتھر انہیں مل جاتا ہے، سمجھتے شاید ہمارا مداوا اسی پتھر کی صورت میں ہے، یہی ہمارا راہبر ہے اور یہی ہماری حاجتوں کا پورا کرنے والا اور ہماری تمناؤں اور آرزوؤں کے خاکوں میں تکمیل کا رنگ بھرنے والا. کہتے ہیں اسی زمانے میں ان کو ایک خوبصورت چٹان مل گئی جس کا نام، آپ جہالت کی شاعری پڑھیں تو اس چٹان کا نام سعادت کی چٹان کے نام سے معروف ہے. تو ان کی ضعیف الاعتقاد یہ کہ یہ اس سے جا کر حاجتیں مانگتے. ایک عرب اونٹ سوار اپنے اونٹوں کو لے کر آیا اس سعادت کی چٹان کے پاس اور اس نے چھوا اس پتھر کو, لیکن جب اس کی حاجات پوری نہ ہوئی تو اس نے ایک لمبی نظم لکھی جو آج بھی تفسیر کی کتابوں میں پڑھی جا سکتی ہے, جس کا مفہوم یہ تھا کہ میں اپنے اونٹ کو لے کر آیا اور اے سعادت کی چٹان میں نے تجھے تقدس معاف سمجھ کر کے تجھے چھوا, لیکن میں سمجھتا تھا کہ میرا یہ فعل اور میرا ایسا کرنا میرے اندر کے انتشار کو ختم کر دے گا, لیکن تیری دہلیز اور پر آنے کے باوجود میرے انتشار کے ایام ختم نہ ہوئے اور میں اور الجھتا چلا گیا اور منتشر ہوتا چلا گیا. میری قوم بھی کتنی بھولی بٹکی قوم ہے کہ جو ایک پتھر کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو منتشر کر رہی ہے, لیکن وہ کوئی سعادت کی راہ اپنانے کے لیے تیار نہیں. ایک اور شاعر نے جب اسی چٹان کا تماشا دیکھا کہ ایک لومڑی آئی اور اس لومڑی نے اس کے اوپر چڑھ کر پیشاب کرنا شروع کر دیا, تو اس موقع پر اس نے کچھ اشعار کہے, وہ میں اشعار آپ کے نام کرتا ہوں. وہ کہنے لگا, عرب یبول الثعلبان براسی, میں کیا اس کو رب مانوں یا کیا وہ رب ہو سکتا ہے کہ لومڑیاں جس کے سر پر بیٹھ کر پیشاب کریں. لقد ظل ما بالت علیہ الثعلب, کہ وہ رب نہیں ہے, وہ تو ذلت کی انتہا ہے اس بت کے لیے کہ جس کے اوپر لومڑیاں آ کر پیشاب کرنے لگ جائیں. رب یبول الثعلبان براہ سے لقد ظل ما بالت علیہ الثعلب, یہ کیفیت تھی جن بتوں کے ساتھ وہ لوگ چمٹے ہوئے تھے اور چپکے ہوئے تھے, آہستہ آہستہ ان کے اندر آزادی کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں اور ان چنگاریوں کے سلگنے سے شاید کسی میزان اور منطق کا راستہ نظر آ رہا تھا, اور یقیناً یہ بغاوت لوگوں کو جوک در جوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت پر پہنچا رہی تھی. ناظرین, اور قرآن مجید رسول کریم علیہ السلام کے لحاب دہن کے امتزاج سے ان کے دکھوں کا مداوع اور ان کی مرضوں کے لیے نسخہ کیمیا دے رہا تھا, اور قرآن کہہ رہا تھا کہ جہاں تم بیٹھے ہوئے ہو جس طرح تم لپکے جا رہے ہو, یہ ہے کہ یہ خواہشات کو تم نے اپنا خدا بنا لیا ہے. اب آئیے, وہ انسان کتنا مظلوم ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیتا ہے, معبود بنا لیتا ہے. وہ نہ اللہ کی بات مانتا ہے, نہ رسول کی بات مانتا ہے, نہ عقل و میزان کی کوئی بات اس کو متاثر کرتی ہے. ہدایت و رہبری کا ہر روشن نشان شاید اس کو تاریخ کو تبدیل اور سیاہ دکھائی دیتا ہے. قرآن مجید کی اس آیت میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف پڑھنے کی سعادت اور عزت ملی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابغض الی علی وجہ الارض الہوا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, فرمایا ہر بت جس کی پوجا کی جائے قابل نفرت ہے, لیکن گندا ترین اور بغیض ترین بت جس کی پوجا کی جاتی ہے اس زمین کے اوپر وہ خواہشات نفس ہیں، الہوا، جن کو انسان معبود کا درجہ دے دیتا ہے اور وہ اللہ رسول کی بات مانتا نہیں ہے، قرآن کی بات اس کو سمجھ نہیں آتی، اور وہ بس اپنی خواہشات اور آرزو اور عبث تمناؤں کے پیچھے بھٹکتا پھرتا ہے. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث شریف پڑھنا چاہوں گا. حضور علیہ السلام ہمارا الہوا اساس المحن، کہ خواہشات ہی انسان کے لیے مختلف فتنوں اور مختلف امتحانات کی اساس بن جاتی ہے، وہ مختلف فتنوں کے دروازے کھول دیتی ہیں. انسان کی ابس خواہشات، وہ اس کو مرض قانے بن کر جینا اس کے لیے دوبر دوبر کر دیتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بعد علم میں اور عرفان میں اور آگاہی میں جامع ترین ہستی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہے. ان کے چند ارشادات پڑھنا چاہوں گا. مولا علی فرماتے ہیں الہوا عدو العقل، کہ خواہشات عقل کی دشمن ہوتی ہیں. گویا وہ آدمی جو خواہشات کے گھوڑے پر بیٹھا رہتا ہے اس کی عقل کبھی سلامت نہیں رہتی. پھر آپ نے فرمایا اشجہ الناس من غلب ہوا، بہادر ترین شخص وہ ہے جس کے ہاں اس کی خواہشات مغلوب ہوتی ہیں، اور وہ اپنی خواہشات اور آرزوؤں کے ہاتھ میں موم کی ناک نہیں بنتا. پھر آپ نے فرمایا لا دین ما ہوا، خواہشات کے ساتھ دین نہیں قائم رہ سکتا. پھر آپ نے فرمایا ولا عقل ما ہوا، اور خواہشات کے ساتھ کسی انسان کی عقل بھی سلامت نہیں رہتی. ایک ارشاد اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا عرض کروں گا. آپ نے فرمایا اشکا من الخدیا لہوا و غرور. حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ بدبخت ترین انسان، اشکا، شقاوتوں بھرا انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کی خواہشات اور جس کا غرور اور تکبر اس کو دھوکہ دے کر اس کو گرا لیں. علی جناب، جو قرآن حکیم فرقان مجید کی آیات پڑھی تھیں ان میں خاص کر یہ آیت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، رویہ سازی کرتی ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ خواہشات کو اپنا مقتدا قرار دیں اور اس کے پیچھے چلیں، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی فالوئنگ کرنی چاہیے، اطاعت اور اتباع کرنی چاہیے. آگے فرمایا ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون. محبوب، آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کی اکثریت سننے والی ہے، سن رہی ہے، سنتی ہے؟ او يعقلون، یا یہ عقل رکھتے ہیں؟ عقل مند لوگ نہیں ہیں. لفظ مجھے ایک بات یاد آئی، میں نے کسی گنجینہ ادب میں یہ پڑھی تھی، اس کی اتھینٹسٹی تو واللہ عالم، لیکن اس کا مفہوم انسان کے لیے ہدایت کا پیغام دیتا ہے. کہتے ہیں کہ افلاطون نے خواب میں ارسطو کو دیکھا اور جالینوس وغیرہ ان فلسفیوں اور حکما کو اس نے دیکھا، تو کہا کہ کیا تم سمجھ بیٹھے ہو کہ یہ عقل مند ہے جن لوگوں کو اپنی موت کی بعد کی زندگی کا صحیح ادراک نہیں، وہ فلسفہ کے جس گھوڑے اور جس جہاز اور جس آسمان پر بیٹھ جائیں انہیں عقل مند نہیں کہا جا سکتا. ایک اور فلسفی نے خواب دیکھا اور اس نے اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے نزدیک حکیم کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی ہیں اور ابن عربی ہیں اور یہ بزرگ ہیں. تو میں آپ کو کہوں گا کہ عقل مند تو وہ ہے جو اپنی آخرت کو دیکھتا ہے، اپنی قبر کو دیکھتا ہے. عقل مند تو وہ ہے جو حقیقت کو دیکھتا ہے. اگر حکمت نام حقیقت پسندی کا ہے تو سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کیا جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کو اٹل جانا جائے اور اس پر ایمان اور تسلیم کا رویہ اپنانا چاہیے. قرآن مجید نے یہ کہا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کوئی سنتے ہیں یا سننے والے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو سمجھتے افلاطون ہیں، یہ اپنے آپ کو سمجھتے یہ ہیں کہ ہم بڑے جالینوس ہیں، یہ اپنے آپ کو سمجھتے یہ ہیں کہ ہم یہ ہیں وہ ہیں. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر اس لفظ کو برا کوئی نہ جانے تو قرآن مجید آگے انعام کہے گا تو میں کہہ سکتا ہوں اندر سے یہ کھوتے ہیں، یہ لوگ جو ہے اندر سے صحیح نہیں، عقل مند نہیں ہے. قرآن مجید کے لفظ سنیے، میں نے جان بوجھ کر لفظ کھوتا اور گدا استعمال کر دیا ہے. اندر سے یہ گدے ہیں اس لیے کہ ان کو حقیقت کا ادراک نہیں ہے. جان بوجھ کے اس لیے کہا کہ قرآن مجید کی آیت کا میسج، قرآن مجید نے صرف یہ نہیں کہا کہ یہ گدے ہیں، قرآن مجید نے کہا انہم الا کل انعام، دنیا جہان کے سارے جانور اکٹھے کرو، سارے جانور، ایک جانور ایک گدا نہیں، جتنے بھی جانور ہیں وہ جانور ان سے بہتر ہے. اس لیے کہ فطرت نے ان کی جو ڈیوٹی لگائی ہے، فطرت نے ان کا جو کام ان کو سونپا ہے وہ اس میں کوتاہی نہیں کرتے، اور عقل کا خمیر جن کو دیا گیا تھا وہ اپنی عقل کی پونجی لے کر کیوں نہیں جمال وحدت کی طرف بڑھتے اور جمال رسالت کی طرف بڑھتے. قرآن مجید کا سارا زور تو یہ ہے کہ مقام نبوت کو سمجھا جائے اور مقام رسالت کو سمجھا جائے اور اطاعت رسالت کی منزل اپنانے کی کوشش کی جائے. بلکہ جانور ہی نہیں کہا، بل ہم ادلو سبیلا، اس سے بھی گئے گزرے، اس سے بھی گئے گزرے، اس سے بھی گئے گزرے. قرآن مجید کا یہ انداز بلاغت ہے کہ کہیں ان عقل کے ناسمجھوں، بے وقوفوں اور آمکوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ لکڑی کے کندے ہیں، کہیں ان کو کہا جاتا ہے یہ جانور ہیں، کہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. استاد کیا پڑی ہے کہ جس استاد کی وجہ سے انہیں یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے، اور کہا بھی حریم کبریا سے جا رہا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے. جناب صرف اور صرف ایک بات کہ وہ حتمی مرتبت، حتمی رسالت صلی اللہ علیہ نبی الکریم کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی تحریک کو مذاق سمجھتے ہیں اور معاذ اللہ ان کو چھوٹا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کیا انہیں اللہ تعالیٰ نے رسول بنا دیا. تو یہ ہے وہ وجہ جس وجہ سے قرآن مجید نے ان پر گرفت کی. ناظرین، ذہن، دل اور روح سب کو اللہ کی کچہری اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کرنے کے لیے ایک نعت شریف کا سہارا لینا چاہوں گا. عزیزم وقاص کرنے کی گزارش ہے کہ وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت بصورت نعت پیش فرمائیں.
عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیو دیوانہ بنا جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی ہے جس چہرے کو تکتی ہے اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل دیدار نبی حاصل اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا.
ناظرین, آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ نبی الکریم سماعت فرمائی. آج میرے ساتھ بلکہ مجھ سے پہلے علامہ مولانا مفتی محمد لیاقت علی صاحب تشریف فرما ہوئے. ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ ناظرین اور سامعین کے سوالات کے حوالے سے اگر کوئی سوالوں کی پیش رفت ہوئی یا کوئی ایسا مواد موجود ہو تو روشنی ڈالیں اور ارشاد.
شاہ صاحب قبلہ, آج اتفاق کی بات ہے کہ آپ نے قرآن مجید کی جن آیات کا درس ارشاد فرمایا اس درس میں بھی اور قرآن مجید کی ان آیات میں بھی دین اور دینی شعار کا مزاج اڑانے والوں کی مذمت کی گئی. تو اتفاقاً آج جو میرے پاس سوالات ہیں وہ بھی اسی حوالے سے ہیں. وجاہت اللہ صاحب نے نام اور اپنا لکھا لیکن علاقہ کا ذکر انہوں نے نہ کیا. انہوں نے چند سوالات یہاں بھیجے ہیں اس پروگرام میں آپ سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے. بنیادی طور پر جس طرح انہوں نے ذکر کیا ہے, یہ ایک ایس ایم ایس اور میسج کی صورت میں یہ سوالات آج پھیلائے جا رہے ہیں ہمارے معاشرے میں. ان سوالات سے اصل میں بہت سارے اہم مسلمہ جو دینی شعار ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک سوال ان سوالات میں سے یہ بھی ہے کہ کس صحابی کا عرس پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. اس سے اگلا ایک اور سوال کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے سب سے بہترین قوال کون تھے. پھر اگلا ایک سوال کیا گیا کہ صحابہ کس کے مزار پر جا کر دعا مانگتے تھے. گیارہویں بارہویں کی نیاز کتنے صحابہ کرام کرتے تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کے حوالے سے سوال کہ کس صحابی نے اپنے گھر میں میلاد کروائی. اگلا سوال یہ کہ المدد یا رسول اللہ, المدد یا علی کس صحابی نے نعرہ لگایا؟ 12 ربیع الاول کو صحابہ کس رنگ کا جھنڈا لہراتے تھے؟ اور روحانی سلسلوں کے حوالے سے سوال کہ صحابہ کس روحانی سلسلے کو مانتے تھے؟ پھر شاہ صاحب یہ سلسلہ دینی شعار کا مذاق اڑانے کا یہاں تک ہی محدود نہیں بلکہ میسج اور ایس ایم ایس کے ذریعے انتہائی خطرناک حد تک لوگ اس قباحت کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. انہوں نے بطور مثال کے ایک اور میسج یہاں پہ بھیجا ہے, اس میں ایک ہندو سے سوال کیا جا رہا ہے کہ ہندو سے سوال کیا جاتا ہے کہ میں مندر جاتا ہوں تو مزار جاتا ہے, میں پرساد کھاتا ہوں تو لنگر کھاتا ہے, میں ناریل چڑھاتا ہوں تو چادر چڑھاتا ہے, میں آشیرواد لیتا ہوں تو مراد لیتا ہے, میں ہاتھ جوڑتا ہوں تو ماتھا ٹیکتا ہے, میری بھی بگڑی بن جاتی ہے تیری بھی مراد بھر آتی ہے, جب کوئی فرق ہی نہیں تو تیرا میرا بھگوان الگ الگ کیوں ہے, تیرے نبی تو مسجد جاتے تھے تو مزار کیوں جاتا ہے, تیرے نبی تو دعا کے لیے اوپر ہاتھ اٹھاتے تھے تو کیوں قبر سے چمٹتا ہے, تیرے نبی نے تو صرف اللہ سے مانگا تو کیوں مزاروں سے سر پھوڑتا ہے, اتنا بتا دے کہ اگر میں کافر ہوں تو تو کون ہے. یہ ایک مینٹیلیٹی کے لوگوں کی طرف سے یہ سوال کیا گیا, اور پھر ظاہر ہے ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن. رد عمل کے طور پر ایک اور میسج اس کے مقابلے میں چلایا گیا اور اس کا عنوان رکھا گیا شیطان بمقابلہ شیطان. اس میں پھر شیطان سوال کرتا ہے کہ میں بھی توحیدی تھا تم بھی توحیدی ہو, میں بھی نمازی تھا تم بھی نمازیں خوب پڑھتے ہو, میں بھی اللہ کے سوا کسی کی تعظیم نہیں کرتا تھا تم بھی اللہ کے سوا کسی کی تعظیم نہیں کرتے ہو, میں نے انبیاء علیہ السلام کی کبھی تعظیم نہیں کی تم نے بھی انبیاء کی کبھی تعظیم نہ کی, میں نے ہمیشہ انبیاء کی تعظیم کا انکار کیا تم نے بھی ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کی تعظیم سے انکار کیا, میں نے ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کو عام بشر کہا تم نے بھی انبیاء کو اپنے جیسا بشر قرار دیا, محمد کے میلاد پر مجھے بھی بہت دکھ ہوا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر تمہیں بھی بہت تکلیف ہوتی ہے. پھر شیطان کی فریاد کے عنوان سے انہوں نے اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہا کہ اے مسلمان تو ہی انصاف سے بتا, میں ہو گیا شیطان تو یہ وہابی مسلمان کیسے رہا. یہ سوالات اور یہ جو دو میسیجز بالکل ایک دوسرے کے مقابل میں نے آپ کے سامنے پیش کیے, اس پر میں گزارش کروں گا کہ آپ ارشاد فرمائیں, رہنمائی فرمائیں کہ اس کے بارے میں آپ کیا قوم کی رہنمائی فرماتے ہیں.
لما لیاقت صاحب, میں اس پر کیا کہوں, اور میں اس پر کیا تبصرہ کروں. مسلمان جس سمت جا رہے ہیں اور ان کو مغربی معاشرہ جس آگ کے سمندر میں پھینک رہا ہے, میں اس پر کتنا غم, اور جو کرنے کی چیزیں تھیں وہ چھوڑی جا رہی ہیں اور جو نہ کرنے والی باتیں تھیں انہیں فرض اور واجب سمجھ لیا گیا ہے, اور انداز بیان اتنے گھناؤنے اتنے خوفناک اور اتنے دہشتناک ہوئے ہیں کہ اللہ تعالی کی ربوبیت اور توحید پر بات کرتے ہوئے, رحمت عالم علیہ السلام کی رسالت پر گفتگو کرتے ہوئے لوگ شرم محسوس نہیں کرتے, اور اپنے ذہن کے جو فرسٹریشنز ہیں ان کو اندازہ لگائیے اس کا کہ انہیں دور کرنے کے لیے آپ سڑک پر جاتے ہوں گے, نیچے ڈھیر پڑا ہوا گندگی کا, اوپر لکھا ہوا ہے صرف یا اللہ مدد. ہر ایک بندہ ہے جو وہ اپنے اندر کی اس کی کوئی تنگی ہے وہ اس کو دور کرنے کے لیے وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام میں کس جگہ میں لکھ رہا ہوں؟ میسجز کرتے ہوئے، تشتت، افتراق اور فرقہ بازی کی آگ، یہ علماء مشائخ نہیں اس کو پھیلا رہے، یہ دراصل جاہل لوگ ہیں، نادان لوگ ہیں. میں کسی ایک طبقہ کی نشاندہی نہیں کرتا، وہ افکار کو اور نظریات کو بغیر جانے ہوئے کتاب اللہ اور حضور کی سنت کا علم ان کو نہیں ہے، اور وہ معاشرے اور سوسائٹی میں بحران پیدا کر رہے ہیں، بے چینیاں وہ اگل رہے ہیں. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ بڑے بڑے لوگ اس میں شامل ہیں، یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی بچے ہیں وہ کر رہے ہیں. یہ شہزادی نے کہا تھا، چہل سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نگشت. کہ 40 سال تیری عمر کے ہو گئے ہیں لیکن تیرے مزاج سے ابھی تک بچوں والی وہ باتیں جو ہیں وہ نہیں گئیں. یہ ایزی میسج سسٹم جو انٹروڈیوس ہوا ہے، ہینگ لگے نہ پٹکڑی اور رنگ بھی چوکھا آئے. پہلے پہلے لوگ ایک دوسرے کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے تھے، ایک دوسرے کی پگڑیوں اچھالتے تھے. اب نوبت بہیں جا رسید کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں. کسی وقت ہم مذاق اڑایا کرتے تھے کہ ایک آدمی نے حضور کی نبوت کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے کہا تھا کہ مجھ پر سال میں نسوانیت بھی طاری ہوتی ہے، مجھے عورتوں جیسی بیماری بھی آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ معاذ اللہ میرے ساتھ ازدواجی تعلقات رکھتے ہیں. یہ معاذ اللہ معاذ اللہ، ان باتوں پر ہم کہتے تھے کہ یہ کس قبیل کا انسان ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے غلام احمد قادیانی کی روح جو ہے وہ پھر ہر موبائل میں جا کر کے داخل ہو گئی ہے. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کا کچھ پتہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا کوئی اس کو پتہ نہیں. پچھلے دنوں آپ کو معلوم ہے کہ آپ تو جانتے ہیں، آپ ہی کا واقعہ ہے کہ موبائل کے اندر کسی آدمی نے رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں گالی گلوچ کر کے میسج کیا. ہمارے ابرار احمد خان صاحب جو ایمز کے پرنسپل بھی ہیں، تو وہ تو جلدی آپ سارے لوگوں نے اس کا نوٹس لے لیا اور 295C کا پرچہ دائر ہو گیا، اور پیچھے سے عقب سے وہ عیسائی نکلا. میں سمجھتا ہوں یہ جو میسج کرنے والے ہیں ان کے پیچھے عیسائی ہیں، ان کے پیچھے جو ہیں وہ یہودی ہیں، ان کے پیچھے جو ہیں وہ اور لوگ ہیں جو ان کے ذہنوں پر مسلسل کام کر رہے ہیں. تو لیاقت صاحب، میں تو معذور ہوں، میں اب کس سوال کا جواب میں دوں، اور میں کون سا انداز اپناؤں؟ میں رونا کہاں رہوں؟ میں نے تو آیت قرآن مجید کی پڑھی ہے. یہ تو مشرکین کا کام تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو وہ مذاق بناتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ان کو رسول مان لیں. ایسے لوگوں میں اور ایسے لوگوں میں کوئی آپ کو فرق محسوس ہوا ہے؟ آپ مفتی ہیں، آپ کس کے خلاف فتویٰ دیں گے؟ ایک آدمی اٹھتا ہے، دولت اس کے ماں باپ کی ہے، وہ ماں باپ کی دولت کو عکارت کر رہا ہے اور اٹھ کر کے میسج چلا رہا ہے. کبھی کسی کے گھر ان کی عفت معاب عورتوں کے ساتھ مذاق اڑائے جا رہے ہیں، ان کی عصمتیں دریدہ کرنے کے لیے آوارگی عام ہو رہی ہے، بہیمیت عام ہو رہی ہے، کہیں یہ تماشا لگا ہوا ہے، کہیں مذہب کا مذاق جو ہے وہ اڑایا جا رہا ہے. تو اس کا افسوس ہے مجھے. باقی میں اس لہجے میں تو سوالوں کا جواب دے نہیں سکتا، نہ ہی میرے پاس ایسی زبان ہے، اور نہ ہی میں بے خوف ہوں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش ہونے سے. ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو ہم اتنے آوارہ نہیں ہو سکتے. تو آپ مہربانی کر کے یہ فائل مجھے دیجئے،
تاکہ میں اگر اس میں کوئی قابل توجہ کوئی بات سمجھوں تو میں اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیتا ہوں. مثلا یہ بات پوچھی گئی کہ صحابہ کس کے مزار پر جا کر دعا مانگتے تھے, یہ پوچھا گیا. تو اسرائیل کو یا اس قسم کے مینٹیلٹی رکھنے والے بندے کو سوچنا چاہیے کہ صحابی کی تعریف کیا ہے. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ وہ شخص جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ علیہ السلام کو دیکھا ہو وہ صحابی ہے. تو حضور زندہ پائندہ ان کے درمیان میں بیٹھے ہیں تو وہ مزار کس کا تھا اس وقت؟ مشرکوں ہی کی قبریں تھیں. تو آپ کا کیا خیال ہے وہ صحابہ مشرکوں کی قبروں پر جاتے؟ تو رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے ان کے بیٹھے تھے. ان کے صحابی ہونے کا مطلب ہی یہ تھا کہ وہ حضور کو دیکھ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں. یہ تو ایک اسپیکٹ ہے, ایک اس کی جہت ہے, ایک اس کی ڈائریکشن ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ من رأى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حالت الایمان. یہی ہے نا, صحابی وہ ہوتا ہے جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ علیہ السلام کو دیکھا ہو. تو حضور سامنے بیٹھے ہیں, ان کے درمیان ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے مسجد نبی میں حضور کی صحبت چھوڑ کے وہ مزاروں پر کیوں ہوتے ہیں؟ اور مزار اس وقت تھے بھی کس کے؟ کیا رسول اللہ علیہ السلام سے پہلے کسی کے مزار کا تصور ہو سکتا تھا؟ تو جناب یہ ایسے ہی ایسے باتیں کرتے کرتے کہا جاتا ہے رسول اللہ علیہ السلام نے اٹھ کر جتنے مزارات تھے ان کو منہدم کر دیا. تو بتائیے حضور علیہ السلام سے پہلے مزارات نہیں تھے جناب, وہ مشرکین کی قبریں تھیں جن کو رسول اللہ علیہ السلام نے اکھیڑنے کا کہا تھا. مومن کی قبر میں اور مشرق کی قبر میں فرق ہوتا ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے مومن کی قبر پر قدم رکھا اس نے جلتے ہوئے انگارے پر قدم رکھا. یہ تو بخاری کی حدیث ہے. کیسے ایسے نہیں ہے, ہم ماشاء اللہ عالم دین ہیں, پڑھتے ہیں ایسے ہی ہے. دوسرا ایک اسی کا ایک اور اینگل ہے جس پر میں روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ یا صحابہ کی زندگی کا ایک ایسا دور ہے جو رسول اللہ علیہ السلام رفیق اعلیٰ سے جا ملے اور حضور رحمت عالم علیہ السلام جو ہے وہ قبر انور کے اندر آرام کرنے والے ہو گئے. تو سوال یہ ہے, پھر دوسرا اینگل ہے, کیا حضور کے صحابہ حضور کے روضے پر نہیں آئے؟ یہ سوال پیدا ہوگا. تو جناب جتنے صحابہ تھے ان کا معمول تھا کہ وہ رسول اللہ علیہ السلام کی قبر انور پر آ کر حاضری دیتے. کیوں نہ دیتے, کیوں نہ دیتے مزارات پر حاضری؟ جناب اس سلسلے میں آپ کو ایک حدیث شریف سنانا چاہوں گا. انسان کو اسی طرح بڑھ نہیں ہانک دینی چاہیے, بندے کو پڑھنا چاہیے اور کتاب و سنت کا مطالعہ ہونا چاہیے. مصنف ابن ابی شیبہ کتاب ہے, اسی طرح کتاب ہے جس طرح بخاری کتاب ہے, ایسے ہی کتاب ہے جس طرح ترمذی کتاب ہے, ایسے ہی کتاب ہے جس طرح مسند امام احمد ابن حنبل ہے. بڑی مصیبت یہ ہے کہ آج کا رویہ یہ ہو گیا ہے کہ اگر میں کہوں کہ میں تو حدیث صرف وہ مانوں گا جو داتا صاحب بیان کریں گے, داتا صاحب کے علاوہ بھی چاند کوئی اور بھی لوگ ہیں کہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں, تو یہ ایسے ہی لوگ کہتے ہیں میں تو حدیث بخاری کی مانوں گا. کیا رسول اللہ علیہ السلام سے صرف ایک امام بخاری نے حدیث روایت کی ہیں؟ جناب 100 سے زیادہ کتابیں ہیں, 20,00,000 سے زیادہ ٹریڈیشنز ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث کی. تو بخاری کی بات بھی کروں گا میں, لیکن میں پہلے میں نے حوالہ دیا کہ ابن ابی شیبہ انہوں نے روایت بیان کی. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یاتی قبور الشہداء بأخد علی رأس کل خول. ہر سال جس وقت ختم ہوتا تو رسول اللہ علیہ السلام احد کے جتنے شہداء تھے ان کی قبروں پر تشریف فرما ہوتے. معاف کیجیے علامہ لیاقت صاحب, اگر بڑی ذات چھوٹوں کی قبر پر آ سکتی ہے تو چھوٹے بڑوں کی قبر کی زیارت کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ الفاظ سننے والے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یاتی قبور الشہداء بے احد علی راس کل قول. ہر سال جب ختم ہوتا تو رسول اللہ علیہ السلام شہداء کی قبروں پر تشریف لاتے. اس کا ایک اور حوالہ بھی دوں, تفسیر کبیر میں ہے اور در منصور میں جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے بھی اس کو نقل کیا. جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے بندے نہیں ہیں. لطیفہ آپ کو سناؤں, ایک زمانے میں رسول اللہ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے قبر پر جانے کے لیے مستورہ ایک جگہ ہے, وہاں سے وہاں کی حکومت نے پابندی لگا رکھی ہے, نہیں جانے دیتے. میں نے کہا بجائے اس کے کہ میں بحث کروں کیوں نہ میں امیر شہر سے مل لوں, اور امیر شہر سے ملا, اسے میں نے کہا کہ میں جو رئیس الوزراء وزیر اعظم ہے, میں اس کا خطیب ہوں پاکستان میں. تو انہوں نے کہا جناب میں آپ کے ساتھ سیکورٹی گارڈ دیتا ہوں اور آپ ضرور تشریف لے جائیں. قاضی کو بلایا, بلانے کے بعد کہا کہ آپ جائیں ان کو رسول اللہ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی قبر پر لے جائیں. تو یہ ایک الگ بحث ہے کہ ہر چیز شرک ہوتی ہے, لیکن جب حکومت کہہ دے تو وہ جناب اس کے انداز ہی بدل جاتے ہیں. لیکن ہمارا انداز یہ نہیں ہے, کروں مدح اہل دول رضا پر اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا ہے نان نہیں. روٹی کے چند لقموں کے پیچھے دین کو بدلنا یہ کوئی دانائی تھوڑی ہے. تو میں وہ میرے ساتھ چلے گئے, تو جیسا پہاڑی چڑھ رہا تھا تو میں نے قاضی صاحب سے پوچھا کہ یا شیخ قرأ تھا رسالت سیوطی, کہتے اے وہ کون سی کتاب ہے؟ تو میں نے کہا مسالک الحنفاء جلال الدین سیوطی نے لکھی ہے, اور یہ ایسا شخص ہے جس کو 75 سے زیادہ مرتبہ رسول اللہ علیہ السلام کی جاگتے ہوئے زیارت ہوئی ہے. اس نے رسول اللہ علیہ السلام کے ماں باپ کے فضائل پر کتاب لکھی. تو مجھے ان کے قاضی صاحب کہنے لگے کہ آپ زیارت کریں, جانے والی بات کریں, چھوڑیں, ٹھیک سیوطی ہے, ہمیں نوکری کرنے دیں, ہم لوگ جو ہیں وہ ملازم لوگ ہیں, آپ خام خام ہماری ملازمت جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں. تو مفتی لیاقت صاحب جو حوالہ دیا ہے, میں علامہ راضی کا حوالہ دے رہا ہوں, فخر الدین راضی کا. باغل فخر الدین راضی اتنا اونچا مضبوط مفسر ہے کہ اس قسم کے جو چور ہیں اگر راضی کے زمانے میں ہوتے تو وہ ان کو کان پکڑاتے اور بتاتے کہ مقام نبوت کیا ہے, مقام رسالت کیا ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یاتی قبور الشہداء علی راس کل قول, کہ رسول اللہ علیہ السلام کا معمول مبارک تھا کہ آپ تشریف لاتے تھے, ہر سال ختم ہوتا تو آپ شہداء کی آصفہ یقول, حضور فرماتے, کیا فرماتے, سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار, تم پر سلام ہو جائے. تو اگر رسول اللہ علیہ السلام چھوٹوں کو اپنے غلاموں کی قبروں پر آ کر السلام علیکم کہیں, ہمارے لیے بھی ماننا سنت یہی ہے, بخاری مسلم پڑھیں, کیا حکم ہے کہ جب ہم قبروں کے اندر جائیں تو کہیں السلام علیکم, ہے نا, السلام علیکم, ہم ان کو سلام دیں. تو معاف کیجیے, اگر عام لوگوں کی قبروں کی زیارت, مسلمانوں کی قبروں کی زیارت کی جا سکتی ہے تو خواص کے قبروں کی زیارت کرنے سے کیا, یہ کنسپٹ خراب کیے جا رہے ہیں, لوگوں کو بغیر پڑے ہوئے ان کے دماغ خراب کیے جا رہے ہیں. اگلی بات سنیں, الفاظ سنیں, صرف رسول اللہ علیہ السلام نہیں بلکہ والخلفاء الاربع ہکذا کانوا یفعلون, جو حضور کی ذات کے بعد چاروں خلفاء ہیں ان چاروں کا معمول تھا کہ وہ احد جاتے تھے. تو باقی رہ گیا, اب اگر ابو بکر صدیق بھی جائیں, اگر عمر بن خطاب بھی جائیں, اگر عثمان ابن عفان بھی جائیں, اگر مالا علی بھی جائیں, حضور خود بھی جائیں, تو مجھے بتائیں اور پھر اس جملے کا کیا معنی بچ جاتا ہے. آئیے آپ قضیہ بتاؤں آپ بخاری کا. دراصل رسول اللہ علیہ السلام نے پہلے پہل قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا یہ اسی طرح تھا جیسے قرآن لکھنے سے حضور نے منع کیا تھا اور کہا تھا لا تکتبو انی شیئن، مجھ سے آپ کوئی چیز نہ لکھیں. وجہ یہ تھی کہ حدیث لکھنے سے حضور نے منع کیا، تو قرآن لکھنے کا دور تھا تو حضور نے حدیث لکھنے سے منع کر دیا. لیکن بعد میں حضور علیہ السلام نے اجازت دے دی کہ اب لوگوں کو مزاج کا پتہ چل گیا. میں نہیں، پہلے قبروں پر جانے سے حضور نے منع کیا تھا تاکہ شرک کی اچھی طرح مذمت ہو جائے اور بےخنی ہو جائے. جس وقت ہو گئی تو رسول اللہ علیہ السلام نے اعلان خود فرمایا کہ پہلے میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا. الفاظ حضور کے یہ ہیں، الا فزوروها، الا فزوروها، خبردار اب تم قبروں کی زیارت کرو. زورو تو امر کا سیگا ہے، الامر للوجوب، امر اس کا معنی یہ ہے کہ صرف مستحب بھی نہیں ہے، لیکن چلو امر کے سیگے سے کبھی مستحب بھی ثابت ہوتا ہے، کبھی واجب بھی ثابت، کبھی ثابت ہوتا ہے، اور کبھی تکرار فرض کا معنی بھی یہ دے دیتا ہے. تو آلِ جناب، میں جو زور دے رہا ہوں اس پر نہیں زور دے رہا کہ قبر والوں سے جا کر حاجتیں مانگیں یا انہیں معبود جانے یا اللہ کا شریک جانے. جناب میں کہہ رہا ہوں قبر والوں کی زیارت کرنی چاہیے معبود سمجھ کے، نہیں محبوب سمجھ کے، اللہ کا محبوب سمجھ کے اور رسول اللہ علیہ السلام کا محبوب سمجھ کر کے ان کی زیارت کرنی چاہیے. اور دنیا میں کوئی مسلمان کسی قبر والے کو اللہ کا شریک تصور نہیں کرتا، اگر کرتا ہے تو غلط، اگر کرتا ہے تو غلط کرتا ہے. اچھا اب میں بتاؤں، بڑا خوبصورت عنوان تھا، اگر میں اسی پر گفتگو کرتا رہتا تو میں آپ کو درجنوں مثالیں دے دیتا. کیا حضرت عائشہ صدیقہ، بخاری کی روایت ہے، عائشہ صدیقہ شب برات والی ہمایون لمحوں میں جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے بستر پر کوئی نہیں ہے تو آپ پیچھے پیچھے ڈھونڈتے 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 چلی گئیں تو رسول اللہ علیہ السلام بقیع میں قبرستان والوں میں قبروں والوں کے پاس کھڑے تھے. مجھے بتائیے کیا کرنے حضور علیہ السلام تشریف لے گئے. تو کیا اس سے رسول اللہ علیہ السلام کی سنت ثابت نہیں ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبکہ صراحت اس بات کی نہیں ہے، صراحت اس بات کی نہیں ہے، صراحت اس بات کی نہیں ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کوئی جنازہ پڑھنے گئے تھے، بلکہ سیدھی بات ہے کہ نبی علیہ السلام قبروں پر جا کر کے کھڑے ہوئے تھے. چلو عبرت حاصل کرنے کے لیے، کم از کم زیارت تو ثابت ہو گئی نا، عبرت کے لیے ہو یا سلام کرنے کے لیے ہو یا تعلق کی بنا پر ہو، تو جناب ثابت تو ہو گئی زیارت. اب آئیے ایک اور روایت آپ کو میں سنا دیتا ہوں، ذہن میں رکھنے کے لیے یہ بڑی اہم بات ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مستقل ایک فیکلٹی ہے، ایک فیکلٹی ہے کہ جس کے وہ امام ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ایک مستقل فیکلٹی کے امام ہیں. آئیے یہ میں ان کا ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. شامی پڑھ لیں، شامی بڑی مارکت العلیٰ کتاب ہے، یہ شام کے وقت والی شامی نہیں ہے، یہ کتاب ہے فقہ کی، جورسپروڈنس کی یہ کتاب ہے. اس کتاب کے اندر امام شامی اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تعالی کی عادت مبارک تھی، عربی کے الفاظ سنیے، انی لتبرق بی ابی حنیفہ تب اجیو الی قبرہ فاذا اردت لی حاجہ صلیت رکعتین وسالت اللہ عند قبرہ فتقضى سریعا. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں کہ جناب میں امام ابو حنیفہ سے برکت حاصل کرنے کے لیے ان کی قبر پر جاتا ہوں، اور امام شافعی رہتے تھے فلسطین میں اور امام ابو حنیفہ کی قبر ہے بغداد میں، تو وہاں سے آتے سفر کر کے کہتے ہیں تبرک حاصل کرنے کے لیے آتا، اور آ کر کے اگر میری کوئی حاجت ہوتی تو میں پاس ہی مسجد میں دو رکعت نماز ادا کرتا، پھر اللہ سے مانگتا تو اللہ میری ساری حاجت بھی پوری 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 فرما دیتا. تو میرے خیال میں بندے کو ان بزرگوں سے ذرا نیچے نیچے رہنا چاہیے، اتنا سیاح بننے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. ایک اور بات مجھے یاد آ گئی، آج تو ماشاء اللہ مدرس ہیں، پڑھانے والے آدمی ہیں، کیا مشکات شریف حدیث شریف کی کتاب ہے؟ ان لوگوں کو مشکات کا کیا پتہ جو پڑھتے ہیں مشکوت شریف؟ ہاں جی، تو انہیں کیا معلوم کہ مشکات شریف کیا ہے؟ مشکات المصابیح میں ایک پورا چیپٹر ہے، مولانا اس چیپٹر کا عنوان ہے باب ما جاء فی زیارت القبور، قبور کی زیارت کرنے کے بارے میں. تو میں نے آپ کو رسول اللہ علیہ السلام کی ٹریڈیشنز کا حوالہ دیا، تہمت ٹھیک نہیں ہے، مسلمانوں کے بارے میں بدظنی ٹھیک نہیں ہے، اور اس قسم کے چیتھڑے جو میسج کیے جاتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو بیکن لائٹ ہمارے لیے روشنی ہے وہ تو کتاب اللہ ہے اور وہ اسوہ رسول ہے. ایک چیز رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ سے اگر ثابت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بحث ٹھیک نہیں. آئیے، ابھی تک تو میں صرف دو سوال جو ہیں وہ عرض کر سکا ہوں، آگے ایک تیسرا سوال اس پر سائل کے ذہن کی پسماندگی اور غربت. وہ کہتا ہے 11ویں اور 12ویں کی نیاز کتنے صحابہ دیا کرتے تھے؟ وہ میرے سونے بچے، 11ویں کا تعلق ہے سید عبد القادر جیلانی کے ساتھ، اور وہ گزرے ہیں 471 ہجری میں، اور صحابہ ہوتے ہیں دور رسول میں. اور آپ یہ تو وہی سوال ہوا جیسے یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں. معنی یہ ہے کہ جو جمے میں جمے پتر سمے نل پلم میں، اگر پوتا جو ہے وہ دادا جو ہے وہ کیوں نہیں تھا جو پوتا ہے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا. جناب 11ویں کا تعلق سید عبد القادر جیلانی کے ساتھ ہے، اور صحابہ سے کس طرح وہ ایکسپیکٹ ہو سکتی ہے؟ تو میرے خیال میں تاریخ وفات، تاریخ وصال، تاریخ پیدائش اگر صحیح یاد ہو جائے، تاریخ پر اگر درک و ادراک ہو، تو اس قسم کی مسکنسپشن پیدا نہیں ہو سکتی. یہ بیچارگی کے سوا میں اس کو کیا کہوں. آئیے پھر میں عرض کروں کہ کس صحابی نے اپنے گھر میں میلاد کروائی، تو کس صحابی نے اپنے گھر میں میلاد کرائی؟ تو میں بڑے پیار سے اپنے سائل سے یہ کہوں گا کہ میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ کس صحابی نے نماز پڑھی، تو آپ اس کا جواب کیا دیں گے؟ میں کہوں گا کسی صحابی نے نماز نہیں پڑھی، ساروں نے صلات پڑھی ہے. حضور کے زمانے میں جو پڑھی جاتی تھی اس کو صلات کہتے تھے، نماز کا ہم نے ترجمہ کر لیا ہے. گویا نماز اگر ترجمے کی جگہ آ جا سکتی ہے، میں کہوں گا حضور کے زمانے میں کس نے روزہ رکھا؟ روزہ تو حضور کے زمانے میں کسی نے لفظ ہی نہیں استعمال کیا، صوم استعمال کیا ہے. تو کہنا تو یہ چاہیے کہ حضور نے اور صحابہ نے صوم رکھا، روزہ تو ہم نے اس کا ترجمہ کر لیا. اسی طرح میں عرض کروں گا کہ جناب یہ جو آپ صدقہ فطر دیتے ہیں، اس کا نام آپ نے پنجابی میں سر سایہ رکھ لیا، تو رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے میں تو سر سایہ کا تصور ہی نہیں تھا، تو اب اس کی ٹرانسلیشن ہو گئی. تو پرانے زمانے میں میرے بھائی لوگ چلا کرتے تھے، ویل بھی نہیں تھا، گھوڑوں پر سواری کیا کرتے تھے. آج کل آپ جہازوں پر چلنے لگ گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جہاز پر بیٹھے تو یہ اونٹ لفظ کی سواری کا معنی اس کو ہم قرار دیں گے. اور رسول اللہ علیہ السلام کے دین میں تنگی پیدا کرنے کی ہم کوشش نہیں کریں گے. آپ کی معلومات کے لیے بخاری کی حدیث کافی نہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے، ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے. پورے عرب و عجم میں جستہ جستہ صالحین آج بھی روزہ رکھتے ہیں، بلکہ مدینہ شریف میں تو پورا سفرہ بچھا ہوتا ہے اور لوگ سوموار والے دن روزہ کھولنے کے لیے بیتاب آپ کو دکھائی دیتے ہیں. ان سر سے پوچھئے کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں، وہ کہیں گے حضور نے رکھا ہے، ہم رکھتے ہیں. حضور علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج سوموار والے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور نے میں کیوں نہ رکھوں، یہ میری ولادت کا دن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ولادت کی سیلیبریشن تو حضور نے خود کی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوموار کا روزہ رکھا. باقی رہ گیا یہ مسئلہ کہ جھنڈے گاڑنے کا، تو میرے پاس اس وقت ابن جوزی کی کتاب ہے، اور یہ ابن جوزی چھوٹا آدمی نہیں ہے، بہت بڑا آدمی ہے. اس نے حضور کے میلاد پر اسپیشل ایک کتاب لکھی ہے، اور سیوطی نے بھی حسن المقصد کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے. تو اس کے اندر جناب ترجمہ عرض کرتا ہوں، ابن جوزی لکھتے ہیں، صبح ولادت طلوع ہوئی تو ایک جھنڈا مشرق میں، ایک جھنڈا مغرب میں، اور ایک جھنڈا خانہ کعبہ پر نصب کیا گیا. اس کا مت شیطان سنسار ہوا اور بت سر کے بل گر پڑے. آتش کدہ فارس جو ہزار سال سے روشن تھا ٹھنڈا پڑ گیا. احمد مجتبیٰ کی میلاد کی ہیبت تھی کہ کیسر کسرا میں زلزلہ بپا ہو گیا. میرے خیال میں اگر اللہ نے تین جھنڈے اگر نصب کروا دیے تھے تو چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں ہم بھی لگا لیں تو ان کو کم از کم بدعت تو نہ کہیں. اگر وہ فرض واجب نہیں ہے, بے شک ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ فرض واجب ہے, لیکن ان کو بدعت سے تعبیر کرنا میرے خیال میں اسلامی لٹریچر نہ پڑھنے کا یہ نتیجہ ہے. اگر یہ ساری چیزیں پڑھی ہوتی تو ایسے نہ ہوتا. بہت سارے سوالات بچ کے ان کے جوابات میں نہ کر سکا. انشاءاللہ دعا فرمائیں صحت کے ساتھ, اگلے اتوار کو جب ملاقات ہوگی تو ہم سوالات جوابات کی نشست میں کچھ اور باتیں بھی لے لیں گے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. آج اسی پر اکتفا دعا. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه وآله وآل بيته وصحابه اجمعين برحمته.
نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی نام سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. اک تیرا ہوگی.